بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رحمة للعالمين حبيبنا محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور اگر خدا نخواستہ کسی سختی اور کسی مشکل سے دوچار ہیں تو اللہ پر بھروسے کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے، یقیناً نتیجے تک پہنچیں گے. یہ پیام رحمان ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں شکر گزار ہوں الحمدللہ، آج بھی توفیق ہوئی، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے جتنے کام ہیں دنیا کے، جو بھی کہیں بھی کچھ ہوتا ہے، جس کونے میں بھی، دو حالت سے خارج نہیں ہے، یا اچھے ہیں یا برے ہیں، اور دونوں کا اثر بھی بہرحال انسان کی زندگی میں الگ الگ ہے. اچھے کام ہیں تو اس کا اپنا اثر ہے، دنیا میں بھی اثر ہے، آخرت میں بھی اثر ہے. برے کام ہیں تو اس کا بھی اپنا اثر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اس کی جو سزا ہے اور اس کی جو جزا ہے وہ ایک الگ ہے، اس کا ایک نرالا انداز ہے. خداوند عالم نے ایک عجیب قانون بنایا ہے، اور جو ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند عالم کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کہ جب انسان کوئی بدی کرتا ہے تو اس بدی کے مقابلے میں صرف ایک سزا اس کو دیتا ہے، لیکن اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اس کے 10 گنا اس کا ثواب دیتا ہے اور اس کو جزا دیتا ہے. کتنا پیارا قانون، اور کتنا اچھا قانون سادی زبان میں، اور خداوند عالم نے، اللہ نے اپنے بندے کے لیے بنایا ہے کہ اگر تم سوچتے ہو برائی کے بارے میں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لکھوں گا نہیں تمہارے نام اعمال میں. اگر تم اچھائی کے بارے میں صرف سوچتے ہو، کرتے نہیں ہو، تو میں اس کا ثواب دوں گا. اگر نیکی کرتے ہو تو 10 گنا ثواب دوں گا. اگر برائی کرتے ہو، صرف اس کے بدلے میں ایک سزا تمہیں دوں گا. نیکی اور بدی کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہے. نیکی بدی ہے کیا چیز؟ اگر بدی ہے تو کتنی بڑی بدی ہے، خاص طور سے وہ بدی جس کا تعلق اللہ سے ہے، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں. کتنا سنگین اور کتنا عظیم معاملہ ہے یہ، جس کے کنارے سے ہم آسانی سے گزر جاتے ہیں اور اس کو بہت ہلکے ہاتھوں لیتے ہیں. اس پر ذرا سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم الحمدللہ اپنے مہمان کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. آج بھی الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب قبلہ. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اپنے ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے پچھلے پروگراموں کو بھی دیکھا، اور امیدوار ہوں کہ آج کا پروگرام بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھنڈے دل سے ان شاء اللہ سنیں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے
ان شاء اللہ. امید ہے کہ ہمارا جو نام اعمال ہے، ہماری جو زندگی ہے، وہ نیکیوں سے اور اچھائیوں سے لبریز رہے، پر رہے، اور بدی کا اور برائی کا اور گناہ کا موقع اس میں نہ آئے ان شاء اللہ. اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو اپنے معظم اور محترم مہمان کے ساتھ شروع ہو، آئیے پروگرام کا سرنامہ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
محاسبہ گناہ. خداوند متعال نے اپنے بندوں کے اعمال کی حساب رسی کے لیے ایسا نظام بنایا ہے کہ جس کا نتیجہ اس کے مومن بندوں کے حق میں ہو. اس سلسلے میں ایک گناہ کی سزا ہمیشہ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی سزا ہے، جبکہ اس کے مقابل میں حسنات کی پاداش میں کبھی تو کہا گیا کہ ایک نیکی کی جزا پوری عمر کی عبادت کے برابر ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ مومن کے ایک گناہ کے بدلے ایک سزا ہوگی، جبکہ ایک نیکی یعنی حسنہ کی جزا 10 گنا زیادہ ہوگی. اس مطلب کو قرآن ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلہا وہم لا یظلمون. جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی برائی جتنا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 160. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مومن کو اس کی ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 گنا زیادہ اجر ملے گا۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
میں شکر گزار ہوں ناظرین، آج بھی آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ پیام رحمان ہے۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ایک قرآنی موضوع کہا جا سکتا ہے اس کو، یقیناً ہے، وہ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ البتہ زیادہ تر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ برائی کی حساسیت کیا ہے، کس قدر اہم مسئلہ ہے یہ جو برائی ہے۔ بہت آسانی سے کبھی کبھی ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن کتنا سنگین جرم ہے، کتنا عظیم گناہ ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمان کے ساتھ، جناب مولانا فائزی صاحب قبلہ۔ گناہ اتنا ہولناک کیوں ہے؟ کیا چیز ہے یہ گناہ؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ دیکھیں، آپ نے جو ہماری گفتگو ہے وہ اچھائی اور برائی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو سزا کا جو ایک سسٹم اور جزا کا جو ایک نظام اللہ نے مرتب فرمایا ہے، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا، ہمارے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ گناہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے اور کتنا اللہ کی نظر میں اس کی حساسیت ہے۔ تو گناہ کے بارے میں جو آیات اور روایات سے جو ہمیں مطالعہ کرنے سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کے اندر 5 صفات ہیں، اور ان صفات کو جب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تو آپ خود یہ سمجھ لیں گے کہ یہ کتنا بڑا گھنونا کام ہے اور کتنا بڑا یہ خطرناک جرم ہے۔ سب سے پہلا جو گناہ کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جو گناہ کو انجام دینے والا صرف انسان ہے اور جنات ہیں جو معصیت میں گرفتار ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق معصیت میں گرفتار نہیں ہے۔ تو گناہ کو جو انجام دینے والا انسان، اس کے بارے میں قرآن کریم نے 5 صفات انسان کے بارے میں بیان کی ہیں کہ انسان جو کھل کر انسان و ضعیف، ضعیف ترین مخلوق ہے علم کے اعتبار سے، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، کھل کر انسان و حلوا، کھل کر انسان و جزوعا، یعنی ایک ضعیف ترین مخلوق ہے جو جس کے پاس کسی قسم کا مطلقاً کوئی اختیار نہیں ہے، جو بھی اختیار ہے وہ سارا کا سارا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لحظے کے اندر کیا ہو جائے گا، قلب کو ایک بٹن دبا دے گا، دل بند ہو جائے گا، یا کہیں اور مثلاً چاہے جو بھی چاہے اس نظام کے اندر وہ اختیار رکھتا ہے۔ تو جو گناہ کو انجام دینے والا ہے وہ ضعیف ترین مخلوق ہے، حتیٰ مکھی اور مچھر کا بھی مقابلہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ یہ ایک جو گناہ کے اندر صفت ہے وہ یہ۔ دوسری جو گناہ کے اندر صفت ہے کہ جس کی نافرمانی کر رہا ہے اور جس کے سامنے مقابلہ کر رہا ہے اور جس کے اوپر مثلاً جرأت کر رہا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جبار مطلق ہے، قہار مطلق ہے، کل کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ہر وہ جس خوبی اور کا آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہاں، مثلاً ایک دو آیات میں ان اللہ علی کل شئین قدیر، یا مثلاً جو ہے نا وہ ذو القوۃ المتین، قرآن کریم میں اللہ نے اپنے آپ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ذو القوۃ المتین، کہ میں ساری کی ساری قوت میرے پاس ہے، ہاں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی قدرت و طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ادھر جو گناہ کو انجام دینے والا ہے ضعیف ترین و عاجز ترین ہے، اور جس کی نافرمانی اور جس کے مقابلے میں آیا ہوا ہے وہ کیا ہے، قدرت مطلق ہے، جبار مطلق ہے، قہار مطلق ہے۔ یہ دو۔ تیسرا جو گناہ کے اندر جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ خود یہ پوری کی پوری کائنات، زمین و آسمان کس کی ہے، اللہ کی ہے، وللہ ملک السماوات والارض، یہ پوری زمین و آسمان کا جو سارا کا سارا مالک و مختار ہے وہ کون ہے، اللہ ہے۔ تو گویا جو گناہ انجام دینے والا ہے وہ کیا کر رہا ہے، خود اللہ کے اپنے گھر کے اندر یہ گناہ انجام دے رہا ہے، تو جو ہے نا یہ تو یہ بھی ایک گناہ کی عظمت میں اور اضافہ کی، چونکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کی سرزمین کے اوپر کر رہا ہے، اللہ کے نظام کے اندر کر رہا ہے۔ چوتھی جو گناہ کے اندر خصوصیت ہے وہ یہ کہ اللہ کے روبرو، یہاں پر ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر نہیں تھا اور ہم نے گناہ انجام دے دیا اور اللہ تعالیٰ کو بعد میں پتہ چلا، جیسے ہم لوگ ہیں مسلم، گناہ ہو جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا، کوئی جرم ہو جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ خطرناک ترین جو پہلو ہے اس گناہ کے اندر وہ یہ کہ جو مجرم، جو گناہ کار چھوٹا گناہ کر رہا ہے یا بڑا گناہ کر رہا ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا، وہ در حقیقت کیا کر رہا ہے، خود اللہ کی آنکھوں کے سامنے یہ جرم انجام دے رہا ہے. علم یعلم بأن اللہ یرا، ہاں کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو دلوں کے راز کو جانتا ہے، تو اس کے آنکھوں کے سامنے یہ گناہ ہو رہا ہے. یہ ایک خطرناک ترین، ظاہر ہے کہ ایک قہار بادشاہ ہوں اور ایک ظالم بادشاہ ہوں اور اس کے منہ کے سامنے اگر کوئی شخص جو ہے اس کی مخالفت کرے گا، تو ظاہر ہے کہ یقیناً اس کی سزا کیا ہو جائے گی، مختلف ہو جائے گی. اور پانچویں اور آخری جو صفت ہے گناہ کے اندر، جو خصوصیت ہے گناہ کے اندر، وہ یہ کہ گناہ گار اور جو گناہ کو کرنے والا ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی نعمات کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے،
اللہ کی نعمتوں کو اس کے خلاف
استعمال کرتا ہے، اسی کی نافرمانی میں اور اس کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے. اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ کو اس کی نافرمانی میں، اے اللہ تو نے کہا اس کو نہیں دیکھنا، میں تو دیکھ رہا ہوں، اے اللہ تو نے کہا اس کو قتل نہیں کرو، میں دیکھو میں قتل کر رہا ہوں. جتنی بھی، حتیٰ نہ صرف یہ، زمین سے آسمان تک سورج کی روشنی کو بھی گناہ میں استعمال کر رہا ہے. وہ سورج کی روشنی نہ ہوتی تو یہ کہاں سے یہ جرم کر سکتا؟ ہاں، یا یہ جو اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات جو اللہ نے ہمارے خیرات و برکات و رحمتوں کے لیے بنائی ہے، ہمیں کمال تک لے جانے کے لیے، وہ پوری کائنات کو کیا کر رہا ہے؟ اگر زمین نہ ہوتی یہ کیسے گناہ کرتا؟ اگر ہوا نہ ہوتی یہ کیسے گناہ کرتا؟ تو گویا اس نے کیا کیا، پوری کی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مشغول کر دیا. یہ ہے گناہ کے اندر جو اس کی ہولناکی کو اور زیادہ بڑا کر دیا. دیکھا پانچ خصوصیات، توجہ کی نا آپ نے
جی.
یعنی سب سے پہلے گناہ کرنے والا ضعیف ترین اور عاجز ترین، جس کی معصیت و نافرمانی کی جا رہی ہے، وہ قدرت مطلقہ ہے، قدرت مطلقہ ہے، اور اس کے اپنے گھر کے اندر، اس کے اپنے گھر کے اندر،
اس کی حکومت،
اس کی آنکھوں کے سامنے. ہاں، اور آخری جو مرحلہ ہے کہ اسی کی دی ہوئی ہر چیز کو اسی کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو اس منظر میں جب آپ دیکھیں گے، تو آیا یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پھر وہ گناہ معاف ہونا چاہیے؟ ہاں، ہرگز وہ گناہ قابل معافی نہیں ہے. لہذا پیغمبر اکرام اسلام نے فرمایا، لا تنظر الی صغر المعصیہ ولیکن انظر الی من عصیت. تم نے یہ نہ سمجھو کہ یہ ایک روپیہ ہے، یہ دو روپے ہیں، یہ پانچ پیسے ہیں، یہ چار پیسے ہیں، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. نہیں، اصل دیکھو نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. یہ پانچ جب چیزیں آپ دیکھیں گے، تو کوئی چیز قابل تصور ہی نہیں ہے کہ اس کے اس سے بڑی کوئی چیز آپ تصور کر سکیں.
یہ چار پانچ نقطے اگر ذہن میں پڑے رہیں، تو ہمیں احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کہ اگر جرم اگر ہم کبھی کر بیٹھتے ہیں، گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، تو کس قدر عظیم غلطی ہم کرتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے. معافی کی گنجائش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً ہے، اللہ نے کہا ہے. اب کیسے ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمان سے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں.
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اشد الذنوب مستخف به صاحبه، سخت ترین گناہ وہ ہے جسے انسان ہلکا تصور کرے.
الحمدللہ، غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے، اور غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری تو کوئی بسات نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. جس کی ہم غلطی کرتے ہیں، جس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارا خالق ہے. اور جو ابھی باتیں ہمارے محترم مہمان نے بیان کی، اس کی روشنی میں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سنگین ہم غلطی کرتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، کتنا عظیم گناہ ہوتا ہے. معافی کی گنجائش معمول اصولاً نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اب معاف کیسے کرتا ہے اللہ، یہ میں پوچھنے جا رہا ہوں اپنے محترم مہمان سے، کہ وہ چیزیں یا وہ باتیں جو سبب بنتی ہیں ایک طرح سے ہم اللہ کی رحمت کو خرید لیں, اس کے فضل و بخشش کو خرید لیں, معافی کو خرید لیں اس سے, وہ کون سی چیز ہے؟
تو اس تناظر میں جب ہم نے وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ تم یہ نہ دیکھو کہ میرا یہ میں نے کچھ چھوٹا کام کیا ہے, ہاں, کہ یہ ایک روپے کا نقصان ہے, ایک روپے کی چوری ہے یا ہزار روپے کی چوری ہے, اصل بات اس کے اندر کس کی نافرمانی ہو رہی ہے. جب اس منظر میں آئے گا تو کوئی گناہ بھی قابل معافی نہیں ہوگا. لہذا یہ حدیثوں میں, یہ روایات میں, یہ جو عذیب المسیین عدل وعفوه تفضل, کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا گناہ گار کو سزا دے تو عین عدل ہے, چونکہ اس نے جرم اتنا بڑا انجام دیا ہے, قہار و جبار کی نافرمانی کی ہے کہ جو ہرگز قابل معافی نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے اوپر کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اس قانون کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے, لہذا اس نے اپنے بندوں کے اوپر فوری گناہ کی سزا نہیں دیتا. کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا دابہ, اگر اللہ تعالیٰ جانے کہ لوگوں کے گناہ کے اوپر ان کو فوری پکڑ لیتا نا تو زمین کے اوپر کوئی انسان باقی رہتا ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس نے مختلف طریقوں سے اب اس گناہ کا جو معاف کرنے کا ایک سسٹم بنایا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے نزدیک رکھنے کے وسائل فراہم کیے ہیں, کہ جو انشاءاللہ تعالی ہمارا سوال بھی اسی موضوع کے بارے میں
جی,
کہ اللہ تعالی ایک مثلا اچھے کام کے اوپر 10 گنا اجر کیوں دیتا ہے, یہ بھی اسی سسٹم میں آ جاتا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی ان ساری چیزوں کی توضیح دیتا ہوں. تو ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف اسباب فراہم کیے ہماری مغفرت کے لیے اور ہماری اوپر اپنی رحمت واسعہ کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے, اور دروازہ اس نے کھلا رکھا ہے باوجود اتنے بڑے جرم و جنایت کے اور اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی جسارت کے, مختلف اسباب ہمارے لیے اللہ نے فراہم کی. ان میں سے سب سے پہلا جو سبب ہے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ قرار دیا, وہ پیغمبر اکرام اسلام کی ذات بابرکت ہے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, چونکہ میں مطالب بہت زیادہ, میں صرف چھوٹے چھوٹے اشارے کر کے چلتا جاؤں گا. تو سب سے پہلا جو وسیلہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اپنے کرم کا کھلا رکھا ہے وہ یہ کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات بابرکت ہے, کہ جب تک پیغمبر اکرم ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نہیں کرے گا. اور پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا حیاتی خیر الکم و مماتی خیر الکم, میں زندہ ہوں تو بھی تمہارے لیے مفید ہوں اور جب مر جاؤں گا تو بھی تمہارے لیے مفید ہوں گا. تو صحابہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ یہ آپ مرنے کے بعد ہمارے لیے کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ فرمایا کہ تمہارے نام اعمال میرے سامنے لائے جائیں گے, اگر میں اچھائی دیکھوں گا تو تمہارے لیے جب وہاں پر تائید کروں گا اور اللہ سے تمہارے لیے مزید دعا کروں گا, اور اگر تمہارے گناہ کو دیکھوں گا تو تمہارے لیے عفو اور بخشش کا سوال کروں گا. تو حیات بھی خیر ہے اور میری مماد بھی خیر ہے.
اچھا,
تو پیغمبر اکرام اسلام رحمت للعالمین حیا و میتا, اب بھی قیامت تک جو رحمت للعالمین ہے.
جو پر زائرین وہاں پہ جاتے ہیں, آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں اور طواف کرتے ہیں,
تو یقیناً پیغمبر ان کی شفاعت کریں گے. تو یہ ایک جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عفو و رحمت کا, وہ پیغمبر اکرام اسلام کی ذات ہے, کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اور دوسرا جو سبب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے, ہم بندوں کے لیے قرار دیا اپنی رحمت واسعہ کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے, وہ ہے استغفار, کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کی اس ہولناکی کے باوجود, اتنے بڑا جرم ہونے کے باوجود, اتنی بڑی جسارت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عفو اور بخشش کا راستہ کھلا رکھا ہے, وہ کون سا ہے؟ استغفار ہے. وما کان اللہ وما, اسی آیت کے ذیل میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک اے رسول تو ان میں ہے میں عذاب نہیں کروں گا. وما کان اللہ معذبہم وانت وہم یستغفرون, جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو پھر بھی میں ان کے اوپر عذاب نہیں کروں گا. یعنی اس تناظر میں جو ہم نے بیان کیا کہ گناہ کتنا عظیم اور خطرناک کام ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے استغفار کا راستہ کھلا رکھا اور ہمارے واپسی کا راستہ جو اس نے اس قدر ہمیں بشارت دی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ہرگز کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اس نے یہ بشارت دی ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جو بھی گناہ کے وہ صرف شرک ہے جس کے بارے میں ہم پچھلے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں، شرک کے بارے میں ان اللہ لا یغفر یشرک بہ، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لیکن جو بھی بڑے سے بڑا کام کیا انسان وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، صرف شرک کے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔
کچھ دیر کے لیے ہم یہاں پر رکتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور بات ہماری یہ ہو رہی ہے کہ ہم قادر مطلق، وہ اللہ جو کہ قادر ہے اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اسی کی حکومت ہے دنیا پر بھی آخرت پہ بھی ذرے ذرے پر، ہم اس کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں اور اس کی حرمت کو پامال کر دیتے ہیں ایک طرح سے اپنے گناہ کے نتیجے میں۔ معافی ہمیں طلب کرنی ہے، عظیم گناہ ہے، معافی کو کیسے طلب کریں، معافی کو کیسے خریدیں، فضل و کرم کو کیسے خریدیں اس کے، یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید باتیں انشاءاللہ سنتے ہیں، ایک بریک کے بعد، کہیں جائیے گا نہیں۔
امیر المؤمنین حضرت علی جی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من کرمت علیہ نفسہ ہانت علیہ شہواتہ، جسے اس کا نفس عزیز ہوگا اس کی نظر میں خواہشات بے قیمت ہوں گی، کہ انہی سے عزت نفس کی تباہی پیدا ہوتی ہے۔
یا اللہ ہو یا رحمان، اے رحمان الرحیم، کرم کر اور رحم کر ہم پر، ہمارے والدین پر، تمام مؤمنین و مؤمنات پر۔ ہماری گفتگو ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو نیکی اور بدی کے سلسلے میں، اور اس وقت جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم اگر بدی کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کیسے صاف کریں اپنے نام اعمال سے، کیسے پاک کریں اپنے نام اعمال کو۔ بسم اللہ،
دیکھیں جو مختلف اسباب ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے جو مختلف اسباب ہمارے لیے فراہم کیے ان کی گفتگو تھی، تو قرآن کریم کے مطالعہ سے جو 12 اسباب ہم نے جمع کیے ہیں تو ان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ دو کی بات ہو گئی کہ پہلا سبب جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بخشش کا فراہم کیا وہ پیغمبر اکرام اسلام کی ذات بابرکت ہے، دوسرا سبب جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے فراہم کیا وہ استغفار ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اور تیسرا سبب جو اللہ رب العزت نے ہمارے تمام انسانوں کے لیے قرار دیا وہ ہے علی علیہ السلام اور ائمہ طاہرین محبت اہل بیت، کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے انسانوں کے لیے ایک راستہ کھلا رکھا ہے کہ اگر محبت اہل بیت ہمارے دل میں ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس محبت اور اس نورانیت کی بنا پر وہ جو چھوٹے موٹے جو سیاہی ہیں، جو چھوٹے موٹے جو عیوب ہیں، وہ بحمد اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔ حب علی حسنۃ لا تضر معہ سیئۃ و بغضہ سیئۃ لا ینفع معہ حسنۃ، یہ باتیں عقلی دلیلوں کے ساتھ ثابت ہیں، میں ابھی چونکہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے حب علی ہم یہ ادلہ عقلیہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ حب علی در حقیقت حب پیغمبر ہے، حب پیغمبر در حقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو تیسرا جو سبب اللہ رب العزت نے انسانوں کی بخشش کا اور اس عظیم جسارت کے باوجود معاف کرنے کا ذریعہ قرار دیا وہ اہل بیت کی اور اہل بیت پیغمبر کی محبت ہے، اور چوتھا جو راستہ ہے جس کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی وہ شکر نعمت کا ایک تذکرہ ہوا تھا، اور شکر نعمت کے ذیل میں ہم نے جو آیات کے حوالے سے تین فوائد قرآن کریم نے شکر کے جو بیان کیے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ شکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نعمت کو زیادہ کرتا ہے، دوسرا فائدہ لئن شکرتم لازیدنکم، اور دوسرا فائدہ جو قرآن کریم نے ہمارے لیے بیان کیا وما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم لوگ شکر کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی بخشش کا ذریعہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمات کا شکر کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو یہ شکر کرنا بھی بخشش کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک سبب ہے۔ چھٹا سبب جو یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ ہے بیماری اور بھلا، کہ جب انسان کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو مثلا نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی یہ چونکہ گفتگو ہے قرآن اور نہج البلاغہ اور روایات کے ذیل میں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو اگر کوئی شخص جائے وہ اگر ایک رات نہج البلاغہ کے کلمات کے سال میں سے 42 نمبر حکمت میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک رات بیمار رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، بیماری ہے، بلا ہے، پریشانی ہے، ان بلاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مومنین کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ساتواں جو سبب ہے اور بہت اہم سبب ہے جس کی طرف میں یہاں پر قرآن کریم اور روایات میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ہے خود عمل صالح، اچھے کام کرنا۔ خود عمل صالح یہ استغفار کے بغیر بھی سبب بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر عمل صالح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ رحمت واسعہ الہی ہے کہ اس نے ہمارے لیے دروازہ کھولے رکھا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ تم لوگ اچھے کام کرو، اگر توبہ نہ بھی کرو تو اس کے میں اس اچھے کام کی وجہ سے میں کیا کر دوں گا، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ حدیث میں ہے، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص جو گناہ انجام دیتا ہے تو یہ جو دو ملک ہیں، ایک اس دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، تو دائیں طرف والا ملک بائیں طرف والے کو بولتا ہے کہ تم اس کو ابھی نہیں لکھو،
اچھا
نہیں لکھو، شاید کہ ابھی کوئی آدھے گھنٹے بعد کوئی مثلا دعا کر لے، کوئی استغفار کر لے، وضو کر لے، نماز پڑھ لے، تو کوئی عمل صالح کر لے تو اس سے اس کا گناہ کیا ہو جائے، معاف ہو جائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قانون اللہ نے بنا دیا کہ تم اچھے کام کرو میں تمہارے کیا کر دوں گا، سیئات کو معاف کر دوں گا۔ تو پھر وہ یعنی اگر 9 کے اندر کوئی عمل صالح انجام دے دیں تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ نام عمل میں نہیں لکھتے، لیکن اگر 9 بھی اگر وہ کوئی اچھا کام نہ کریں اور اس درمیان میں کوئی استغفار وغیرہ بھی نہ کریں تو پھر یہ ملک جو ہے دائیں طرف والا ملک بولتا ہے کہ تم اس کے نام عمل میں لکھ لو، کہ واقعاً یہ شکی آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی اس کو، 8 9 ایک آدھا دن ہوتا ہے، تو اتنا ٹائم میں شاید کسی نے کوئی نماز پڑھ لے، شاید کوئی ذکر خیر کر لے، کوئی اچھا کام کر لے، کوئی صدقہ دے دے، کوئی خیرات کر لے، کوئی مثلا صلوات پڑھ لے، حد اکثر صلوات پڑھ لے، حد اکثر استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رحمت واسعہ کا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا کہ حسنات سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک ساتواں راستہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ۔ آٹھواں جو موضوع جو روایات میں ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ میں غفار ہوں، اے میرے بندے میں غفار ہوں، میں اگر قہار بھی ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوں، غفور الرحیم بھی ہوں، غفار بھی ہوں۔ غفار کا معنی یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور اس حد تک اللہ رب العزت غفار ہے کہ اب تک جو باتیں ہم نے کہی ہیں یعنی یہ غفاریت کا مرحلہ ان ساری باتوں سے بالاتر ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی برکت سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کی برکت سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، عمل صالح کی برکت سے بھی ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن غفار کیا کرتا ہے، وہ مقام غفوریت کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے الا من تاب و آمن و عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ ہے مقام غفاریت خدا، اور یہاں سے غفور الرحیم معلوم ہوتا ہے کہ اس رب کے ساتھ ہمارا بحمد اللہ تعالیٰ واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ کے شاکر ہونا چاہیے کہ ایسے غفور الرحیم سے ہمارا واسطہ ہے کہ جس نے یہ ہمیں یہ فرمایا کہ میں نہ صرف تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا بلکہ میں تمہارے گناہوں کو کیا کر دوں گا، گناہوں کو مٹا کر سارے نیکیوں تبدیل کر دوں گا، جتنے کہ تم نے گناہ انجام دیے، فقط میرے مقابلے میں نہیں آنا، شرک میں گرفتار نہیں ہونا، ادھر اس وادی میں تم نافرمانی کے ہوائے نفس کی وجہ سے، ہوائے دنیا کی وجہ سے جو تم گناہ کرتے ہو، آ جاؤ کہ میں اتنا غفار ہوں کہ فَأُولَئِكَ يُبَدَّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ رب العزت ان کی برائیوں کو کیا کر دیتا ہے، ساری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، حسنات میں۔ یہ ہے، یہ مقام غفوریت ہے، یہ مقام مغفرت نہیں ہے، یہ مقام غفوریت، غفار یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنا رحمت والا ہے۔
یہ ہے خدائے غفور، اور ایک ایسا خدا اتنا پیارا، اتنا رحیم، اتنا رحمان، اتنا غفور، اتنا معاف کر دینے والا خدا کہ ہم برائی کرتے ہیں، اس کو اپنے فضل و کرم کے نتیجے میں اس کو اچھائی میں بدل دیتا ہے۔ کیسے بدل دیتا ہے وہ خدا جانتا ہے۔ ویسے میں پوچھوں گا، اگر اس حوالے سے کوئی بات ہے ہمارے محترم مہمان کے ذہن میں تو انشاءاللہ یقیناً آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ تھوڑی دیر اور ہماری گفتگو جاری ہے، کہیں جائیے گا۔
امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قلیل مدوم علیہ خیر من کثیر مملول من، مختصر عمل جس کی پابندی کی جا سکے اس کثیر عمل سے بہتر ہے جس سے انسان اکتا جائے۔
ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ کچھ دیر کے ہم اور مہمان ہیں آپ کے گھروں کے، آپ کی نظروں کے۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے ان اسباب پر جو اللہ کی رحمت، اس کی بخشش اور اس کی معافی کو ہمارے شامل حال کرتی ہیں۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت نکات کی طرف اشارہ کیا۔
جی،
تین منٹ ہمارے پاس ہیں۔
جی، تو بہت مختصر ٹائم ہے، میں صرف ان کا اب توضیح تو نہیں دے سکتا۔ ایک جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک ذریعہ ہمارے لیے فراہم کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گناہ کے اسباب فراہم نہیں کرتا، اور ہمیں اس بات سے دور رکھتا ہے کہ وہ گناہ کے اسباب انسان کے لیے فراہم نہ ہوں۔ یوسف جب اللہ نے ان کے لیے زندان کے وسائل فراہم کر دی تاکہ ان عورتوں کے شر سے کیا رہیں، اگر وہ وہیں پر رہتے تو بالآخر انہوں نے کسی نے کسی طریقے سے ممکن ہے حضرت یوسف کو بالآخر ستاتی رہتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، ان اس کے شر سے دور کر دیا۔ تو وسائل گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ فراہم نہیں کرتا، جس سے انسان کیا ہو جاتا ہے، وہ گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دسواں اور جو پیارا سبب ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے حتیٰ نیکی اور اچھے کام کی نیت بھی کرے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں ایک حسنہ لکھتا ہے، اور برائی کا اگر کس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں لکھتا۔
جب برائی کے بارے میں سوچتا ہے تو کچھ نہیں لکھا جائے، اچھائی کے بارے میں سوچتا
بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب خلق کیا تو ان کی ساری ضروریت ان کے سامنے بیان کیا اور فرمایا کہ میں تیری ضروریت کو تین چیزیں عطا کروں گا، کہ اگر وہ اچھائی کا ارادہ کریں گے تو میں ان کے نام عمل میں ایک حسنہ لکھوں گا، اگر وہ اچھائی کو انجام دیں گے تو میں ان کے نام عمل میں 10 حسنے لکھوں گا، لیکن اگر وہ برائی کا کس کریں گے تو میں کوئی گناہ نہیں لکھوں گا، لیکن اگر برائی کو انجام دیں گے تو میں ایک گناہ ان کے نام عمل میں لکھوں گا۔ تو ایک دسواں جو سبب ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا ہمارے لیے فراہم کیا کہ کس دے طاعت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اجر عطا کرتا ہے۔ اور آخری مرحلہ جو سوال تھا اور سب سے پہلے جس کے بارے میں ہماری گفتگو شروع ہوئی،
میں خود شاید ایک منٹ کے قریب ہمارے پاس وقت ہوگا،
کہ جس کے بارے میں یہ سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آخری جو مطلب ہے اور اس بار میں نے بیان کرنا ہے کہ عمل صالح کے اوپر اللہ تعالیٰ کم از کم 10 گنا جزا دیتا ہے۔
یہ کم سے کم ہے،
کم سے کم ہے، اور قرآن کریم میں جو ہے آیات ہیں جن میں جو ہے 700 گنا بھی جزا کا تذکرہ آیا ہے، 1400 گنا جزا کا تذکرہ آیا ہے، بلکہ اس حد تک قرآن کریم میں بعض اعمال کے بارے میں تو کہا گیا کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، لا بے انتہا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو وہ نیک کام کے اوپر صرف 10 گنا اجر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے کہ تم اچھے کام کرو گے تو میں صرف نہ صرف یہ کہ شاکر ہوں گا، تمہارا شکر گزار ہوں گا، بلکہ تمہارے ایک کام کے اوپر میں کم از کم جو جزا تمہیں عطا کروں گا وہ 10 گنا اجر عطا کروں گا۔ 10 سے 10,000 بھی ہو سکتا ہے، 10 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 10 کروڑ بھی ہو سکتا ہے۔ فصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صبر کا ایک مرحلہ یہ کہ انسان معصیت سے کیا کرے، انسان اجتناب کرے، اور یہ صبر کے بغیر اصلا امکان پذیر نہیں ہے۔ لہٰذا انشاء اللہ تعالیٰ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مختلف اسباب جو ہم نے بیان کیے۔ اللہ نے اپنی اس رحمت واسعہ کا ہی ایک سبب یہ قرار دیا ہے کہ کم از کم اجر کے جو مرحلہ ہے اس کو 10 گنا، اور سزا کا جو مرحلہ ہے وہ اپنے کرم کی بنا پر اس کو کم سے کم حد تک رکھا ہے، کہ وہ کیا نافرمانی بھی بالآخر ایک سزا رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس کا مسخرہ کرنا ہے، تو بالآخر سزا سے خالی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے، میری رحمت چونکہ میرے غضب پر غالب ہے، لہذا میں نے غضب کو کم کیا اور رحمت کو زیادہ کیا۔
الحمدللہ، کتنا پیارا خدا ہے ہمارا، اور شرم آتی ہے بہرحال ایسی باتیں سننے کے بعد کہ کچھ بولیں زبان سے، بہرحال اللہ کی بارگاہ میں اپنے کچھ مطالبات رکھیں، ہم تو سراسر گناہ کا پیکر ہیں، اور اگر اس کی شان غفوریت نہ ہو، اس کا رحم و کرم نہ ہو، تو پھر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، اتنی جرأت جسارت ہی نہیں ہمارے اندر، وہ قوت توانائی سلب ہو جاتی ہے ہمارے قدموں سے اگر اللہ کا رحم و کرم اور اس کی شان غفوریت نہ ہو۔ الحمدللہ، میں شکر گزار ہوں فائزی صاحب آپ کا، بڑی پیاری باتیں تھیں نیکی کے حوالے سے، اور بدی کو ہم کیسے نامہ اعمال سے اپنے مٹا سکتے ہیں، اس کو پاک کر سکتے ہیں اپنے نامہ اعمال کو۔ ناظرین، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ نے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ قرآنی موضوعات کا یہ سلسلہ جاری ہے، اس پر ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم۔ خدا حافظ۔
یا من یرحم من لا ترحمه العباد، یا من یرحم من لا ترحمه العباد، یا من یرحم من لا